बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ sahar.tv.ir। और सामिन, आपको ये भी याद दिला दें कि आप हमारी नशरियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारी रेडियो सर्विस के तमाम प्रोग्राम लाइव नशर किए जाते हैं और आर्काइव की सहूलत भी आपके लिए दस्तियाब है। आप इसके लिए इंटरनेट के जरिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करें और जब जी चाहे ताज़ा तरीन खबरें और दूसरे मालूमाती प्रोग्राम समाप्त फरमाएं। इंटरनेट पर हमारा पता एक बार फिर नोट फरमा लें, urdu.sahar.tv.ir। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में आप आलमी खबरें समाअत फरमाएंगे। आलमी खबरों के बाद पेश की जाएगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद नशरियात का अगला प्रोग्राम होगा इस्लाम प्लस, और इस्लाम प्लस प्रोग्राम के बाद आप समाअत फरमाएंगे दुआए इमाम ज़माना, और इस दुआ के साथ ही हमारी इस वक्त की नशरियात भी ख़त्म हो जाएंगी। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجئے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل میں ملوث عناصر کے خلاف عدالتی کارروائی 2 مہینے کے اندر شروع کر دی جائے گی۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے قومی سلامتی پالیسی کے معاملے پر سینٹ کے اجلاس میں زبردست ہنگامہ کیا ہے، اور یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے کہا ہے کہ جنگ یمن آخری مرحلے میں ہے۔ بعض اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل میں ملوث عناصر کے خلاف عدالتی کارروائی 2 مہینے کے اندر شروع کر دی جائے گی۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری اور عالمی امور کے ڈائریکٹر کاظم غریب آبادی نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی قتل کیس کا مقدمہ عراق میں بھی قائم کر دیا گیا ہے، اور تہران میں بین الاقوامی امور سے متعلق عوامی اور انقلابی عدالت میں جداگانہ مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے، جبکہ دونوں ممالک یعنی ایران اور عراق کی تحقیقاتی کمیٹی نے بھی اس کیس کے سلسلے میں اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے عدالتی حکام کی 2 میٹنگیں بغداد اور تہران میں ہو چکی ہیں، جبکہ تیسری میٹنگ عنقریب بغداد میں ہوگی، جس کے بعد فرد جرم تیار کر کے تہران کورٹ آف جسٹس کو بھیج دی جائے گی۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے اعلان کیا ہے کہ استقامت کے کمانڈروں کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر عراق کے مختلف علاقوں میں 400 تعزیتی اور مذہبی و سماجی پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ عراق کی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے شعبہ رابطہ عامہ کے سربراہ ایم العقابی نے کہا کہ سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج سے بغداد میں مختلف خصوصی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق کے مختلف علاقوں میں الحشد الشعبی سرکاری و غیر سرکاری اداروں، حسینی موقبوں اور یونیورسٹیوں کی جانب سے 400 سے زیادہ پروگراموں کے انعقاد کا اندراج کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکہ کے ہاتھوں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کو شہید کرنے کے وحشیانہ جرم کے بارے میں فروری کے مہینے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس بھی منعقد ہوگی۔ عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان دونوں شہدائے والا مقام کے خون سے عہد وفاداری کا اعلان کرنے اور امریکی جرائم کی مذمت میں ہونے والے ملین مارچ میں شرکت کریں۔ ہندوستان کے مسلم بچے شہید قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کے موقع پر پینٹنگ اور شہید کی سوان حیات سے متعلق انعامی مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق ہندوستان کی ریاست بہار کے دارالحکومت شہر پٹنہ میں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر ادارہ محبان ام الائمہ کے زیر اہتمام بین المسالک سیمینار کے ساتھ ساتھ ہندوستانی نوجوانوں اور بچوں کے درمیان پینٹنگ اور انعامی مقابلہ بھی منعقد کیا گیا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے درمیان پینٹنگ اور انعامی مقابلہ 1 جنوری کو ہوگا، جبکہ شہدائے محض استقامت کی یاد میں بین المسالک کل ہند سیمینار 3 جنوری کو پٹنے میں ہی ہوگا۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے قومی سلامتی پالیسی کے معاملے پر سینٹ کے اجلاس میں زبردست ہنگامہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق آج سینٹ کے اجلاس میں قومی سلامتی پالیسی کا مسودہ پیش نہ کرنے پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کرتے ہوئے چیئرمین کے ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر اور سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے قومی سلامتی پالیسی پیش کی، مگر اسے پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہیں کیا گیا۔ قومی سلامتی پالیسی کا مسودہ ایوان میں پیش کر کے پارلیمان کی رائے لی جانی چاہیے تھی۔ پی 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 کی نائب صدر کا کہنا تھا کہ کیا اس میں ریاست کے خلاف وہ گروپس شامل ہیں جو ریاست کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو قومی دھارے میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیا قومی سلامتی پالیسی کو آئی ایم ایف چلائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے دور میں کالے قوانین لائے جا رہے ہیں جسے قومی سلامتی پالیسی کا لبادہ پہنایا جا رہا ہے، ہم احوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیری رحمان اور اپوزیشن اراکین نے احوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان کی عبوری حکومت نے ڈیورنڈ لائن پر حصار کشی مکمل کرنے کے بارے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سمجھوتے کے متعلق پاکستانی وزیر داخلہ کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ افغان آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکام نے کہا کہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا سلسلہ جاری رکھنے کے بارے میں اسلام آباد کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اتوار کو کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ حصار کشی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور یہ پروجیکٹ طالبان کی عبوری حکومت کے تعاون سے جاری رہے گا۔ یہ بیانات ایسے عالم میں سامنے آئے ہیں کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے بارڈر سیکورٹی اہلکاروں اور طالبان فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ چند روز پہلے صوبے کنڑ کے مقامی ذرائع نے کہا تھا کہ پاکستانی فوج نے اس صوبے کے کچھ علاقوں پر راکٹ حملے کیے تھے۔ ایران کورونا وائرس کا فوری پتہ لگانے والی اینٹی جین ٹیسٹ کٹ بنانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی ماہرین کی تیار کردہ اس کٹ کے ذریعے 20 منٹ سے بھی کم مدت میں اومیکرون سمیت کورونا وائرس کی مختلف اقسام کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کو توقع ہے کہ بحرانی حالات میں مریضوں کی اسکریننگ کے لیے اس کٹ کو استعمال کر کے کورونا وائرس کی چین کو توڑا جا سکتا ہے۔ ایرانی ماہرین نے گزشتہ سال بھی اینٹی جن پر مبنی COVID-19 کا پتہ لگانے والی کٹ تیار کر کے ملک کو ایسی کٹ بنانے والے دنیا کے 3 بڑے ملکوں کی صف میں شامل کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ عالمی ادارے صحت نے نئے ویریئنٹ اومیکرون کو کورونا وائرس کی 5ویں خطرناک قسم قرار دیا ہے۔ یہ ویریئنٹ سب سے پہلے براعظم افریقہ میں دریافت ہوا تھا اور اب دنیا کے 100 ممالک سے زیادہ میں پہنچ گیا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے کہا ہے کہ جنگ یمن آخری مرحلے میں ہے اور جنگ جاری رکھنا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حق میں نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ وہ امن سمجھوتے کی طرف قدم بڑھائیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگرچہ جارحین یمن کے خلاف اپنی پوری فوجی طاقت جھونکے ہوئے ہیں، تاہم یمن کی ثابت قدم فوج ان حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ محمد البخیتی نے کہا کہ یمن اب بحری میزائل اور جنگی بوٹ تیار کرنے والا ملک بن چکا ہے اور اس وقت اس کے پاس جنگی جہازوں اور آپاچی ہیلی کاپٹروں کو تباہ کرنے والے میزائل موجود ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی اور تمام فوجی ساز و سامان تیار کرنے والی ٹیم موجود ہے، کہا کہ یمن کے ڈرون اور میزائل ان کے جنگی طیاروں اور جنگی جہازوں سے زیادہ مہلک ہیں۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کو حالیہ ہفتوں میں خاص طور سے معارب میں ملنے والی کامیابیوں کے باعث جارحہ سعودی اتحاد نے مختلف علاقوں میں اپنے فضائی حملے تیز کر کے یمنی فوج کی پیش قدمی سست کرنے کی کوشش کی ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے صدر نے صہیونی حکومت کے وزیر جنگ سے ملاقات کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فلسطینی انتظامیہ کے صدر نے صہیونی وزیر جنگ سے ایسے حالات میں ملاقات کی ہے جب غرب اردن میں فلسطینیوں پر انتہا پسند صہیونیوں کے حملے جاری ہیں۔ فلسطینی انتظامیہ کے وزیر برائے شہری امور حسین الشیخ نے اطلاع دی ہے کہ فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے غاصب صہیونی حکومت کے وزیر جنگ بینی گانٹس سے ملاقات کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ محمود عباس نے 10 سال کے بعد کسی صہیونی عہدیدار کی رہائش گاہ میں قدم رکھا ہے۔ محدود اختیارات کی حامل فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کی ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہی اور اس دوران فریقین نے مختلف سیکورٹی اور تعمیراتی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں ایک مسلح شخص نے مختلف مقامات پر فائرنگ کر کے کم سے کم 5 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کے یہ واقعات ڈینور اور لیک ووڈ شہروں میں پیش آئے فائرنگ کے ان واقعات میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور شخص کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مسلح شخص نے پہلے ریاست کولوراڈو کے شہر ڈینور میں فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد وہ لیک ووڈ شہر پہنچا جہاں اس نے مزید 2 افراد کو ہلاک کیا۔ مسلح شخص نے لیک ووڈ میں ایک شاپنگ مال میں گھس کر اندھا دھنگ فائرنگ کر دی، جس میں ایک خاتون ملازمہ ہلاک ہو گئی۔ اس شاپنگ مال میں ایک دوسری ملازمہ نے حملہ آور شخص کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملے کا مقصد معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ ایشین فٹ بال فیڈریشن نے ایران کے مہدی طارمی کو رواں سال کا بہترین لیجیونر کھلاڑی قرار دیا ہے۔ رواں سال کے اختتام کے موقع پر اے ایف سی کی جانب سے جاری کیے جانے والے درجے کے مطابق یورپی ٹیم پورٹر کے لیے کھیلنے والی ایران کی قومی ٹیم کے کھلاڑی مہدی تارمی ایشیا کے بہترین لیجبنر ہیں۔ اے ایف سی کی جانب سے سن 2021 کی درجہ بندی ایشیا کے 115 کھلاڑیوں کی سالانہ کارکردگی اور رائے عامہ کے 35 جائزوں کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جان۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام اسلام پلس، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کیا عدل کا لازمہ تمام موجودات کا ایک ہونا نہیں ہے؟ مخلوقات کے درمیان تکوینی اختلافات کس طرح عدل اور حکمت الہی سے سازگار ہیں؟
عدل الہی کی بحث میں جو ایک چیز سامنے پیش آتی ہے وہ یہی ہے جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، تو پھر اس کی مخلوقات میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ مثلا کالے گورے کا فرق ہے، یا قد و قامت میں فرق ہے، بہت سے فرق ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ عادل ہے تو ایسا کیوں پیش آتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس سے اللہ کا معاذ اللہ غیر عادل ہونا لازم نہیں آتا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ عدل کے آخری درجے پہ فائز ہے، انتہائی درجے پہ، اور اس کے یہاں حکمت بھی پائی جاتی ہے اور اللہ کے یہاں مساوات بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں ظلم سے کام لیتا ہو، تبعیض سے کام لیتا ہو، ناانصافی سے کام لیتا ہو، نہیں، اللہ ذرہ برابر بھی اپنی مخلوقات پہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور اس کی حکمت بھی اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، تمام اس کے کام حکیمانہ ہوتے ہیں، یہ پوری کائنات اس کی حکمت کی بنیاد پہ، ہماری تخلیق بھی عدل کے ہمراہ اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کسی کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کا ویسا ہی برتاؤ ہوتا، اس کی ظرفیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق۔ چونکہ عدل کے معنی ہر جگہ مساوات کے نہیں ہیں، بلکہ عدل اس بات کا نام ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جیسا کام ہے اس کو ویسی مزدوری ملنی چاہیے، جس کے جیسی محنت ہے اس کو ویسا اس کا پھل ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے عادل ہونے کا مطلب یا حکیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی ظرفیت یا کسی کی استعداد یا کسی میں جو گٹس پائے جاتے ہیں اس کو فراموش کرتا ہو، نہیں، وہ مد نظر رکھتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اسی کے اعتبار سے اللہ کا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی عدالت اور حکمت میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو مخلوقات میں فرق پایا جاتا ہے ان کی ظرفیت کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر دریا میں بہت سا پانی موجود ہے، دریا سے بہت سا پانی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظرف چھوٹا ہو، مثلا ایک پیمانہ ہے جس میں ایک کلو پانی آ سکتا ہے، ہم اسے دریا میں ڈبوئیں تو اس میں ایک ہی کلو پانی آئے گا، اور اگر ہم 10 کلو کا ایک پیمانہ لیں، 10 کلو کا ایک برتن لیں اور دریا میں ڈبوئیں تو اس میں 10 کلو پانی آئے گا۔ تو ایک برتن میں اگر 10 کلو پانی ہمارے سامنے لایا جائے اور دوسرے برتن میں 1 کلو پانی سامنے لایا جائے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دریا کا قصور ہے۔ دریا فیاض ہے، اس کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس ظرف اور اس برتن کی ظرفیت میں کمی ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس برتن کو دریا دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جس میں 10 کلو کی ظرفیت تھی، 10 لیٹر کی ظرفیت تھی، اسے دریا نے 10 لیٹر پانی دیا ہے، اور جس میں 1 کلو کی ظرفیت پائی جاتی تھی اسے اللہ نے 1 کلو، یا اس سمندر نے 1 کلو پانی دیا۔ اسی طرح سے انسانوں کی اپنی ذاتی ظرفیت ہوتی ہے، جس کی جیسی ظرفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے تخلیق کیا جاتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں اس آدمی کے، جیسے اس کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے کیفیات ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ مد نظر قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ فیاض مطلق ہے، اس کا فیض سب کے لیے مساوی ہے، لیکن انسانوں کی اپنی ظرفیت، اپنی قابلیت میں فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں تخلیق میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات جو پیش آتے ہیں، ان اعتراضات کی وجہ ہماری جہالت ہے، اللہ کی خلقت میں غور و فکر نہ کرنا ہے، تمام مقدمات پہ ہمیں نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں عالم ہستی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے اشکالات کو سمجھنا چاہیے غور و فکر کی روشنی میں۔ اس کا جواب آپ قرآن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سے بھی، اور اپنی عقل سے بھی۔
اگر قرآن معجزہ ہے اور کلام حق ہے تو قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی باتوں میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا اس سے قرآن کی حقانیت پر حرف نہیں آتا؟
ماشاء اللہ، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب قرآن کریم معجزہ ہے تو پھر اس کے اندر تفسیریں الگ الگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن اختلاف تفسیر کرتے وقت تین چیزوں میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ متن قرآن میں، قرآن کے کلمات، قرآن کے الفاظ کے معنی میں فرق ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر مفسر کی معلومات، مفسر کی شخصیت میں، مفسر کے عقائد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اور تیسرے نزول آیات کا موقع کیا تھا، آیت کے نازل ہونے کی موقعیت کیا تھی۔ دیکھیے، یہ بات جرأت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی تفسیریں، جتنی شرح قرآن کریم کی ہوئی ہے، اتنی کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، اس کی تفسیر ہو چکی۔ لہذا قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی شرح، اور قرآن کریم کا یہ سمجھانا، یہ ترجمہ کرنا، یہ اس وجہ سے تھوڑا اختلاف کا حامل ہو گیا، چونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے ایک کلمے کی، ایک جملے کی ترکیب ایسی ہو کہ مفسر اس کے ایک معنی نہ نکال سکتا ہو، بلکہ اس کے بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہوں۔ اس مفسر نے الگ اس کا ترجمہ کر دیا، اس مفسر نے اس کا الگ معنی نکال لیا۔ پھر دوسرے یہ کہ مفسر کے عقائد کی وجہ سے، مفسر نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس متن کا ترجمہ کر دیا، جو سنی تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جو شیعہ تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور جو کسی دوسرے مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے۔ تو مفسر کی شخصیت کے اعتبار سے بھی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کلمے کے اعتبار سے، اس لیے کہ ایک کلمے کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واللیل اذا عسعس، تو اب یہاں لفظ عسعس کے دو معنی ہیں، اقبلا بھی ہیں، ادبرا بھی ہیں، آگے بڑھنے کے بھی اس کے معنی ہے، پیچھے ہٹنے کے بھی اس کے معنی ہے۔ رات کی قسم کہ جب وہ آگے بڑھ گئی، رات کی قسم کہ جب وہ پیچھے ہٹ گئی، یا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ قروء کے یہاں حیض کے معنی بھی ہیں اور پاکی کے معنی بھی ہیں، دو معنی ہو گئے ہیں۔ اب ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے، اور ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے۔ یا دوسرے لفظ ہیں وثیابک فطہر، یہاں ثیاب کے معنی لباس کے ہیں، لیکن ایک لباس حقیقی بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس کو مجازن معنی مراد لیں تو پھر قلب کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفس کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، عمل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو بے اس میں استعمال ہوئی ہے، تو اس با کو بعض ٹکڑوں ٹکڑوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو تاکید کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ کے 70-70 معنی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مفسر کے معنی حاصل کرنے میں اور معنی لینے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔
روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ ظلم اور گناہ کرنے ہوں گے تاکہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں اصل روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل روایت یہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا، اور وہ یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، وہ اس طریقے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی اللہ میری نسل سے ایک امام کو بھیجے گا جو دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے پور ہوگی۔ دیکھیے، اس حدیث کے بہت سے لوگ غلط معنی کرتے ہیں۔ وہ معنی یہ کرتے ہیں چونکہ امام زمانہ کا ظہور مشروط ہے اس بات سے کہ دنیا میں ظلم و ستم زیادہ ہو، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا بھرے گی نہیں، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا پر نہیں ہوگی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے یہ معنی کرنا انتہائی رقاقت اور ضلالت کی علامت ہے اور یہ خلاف مزاج اسلام ہے، چونکہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا ظالم اور جابر سے نہیں بھری ہوئی ہوگی۔ دونوں میں دیکھیے فرق ہے، ایک ہے ظلم، ایک ہے ظالم۔ ظالم شخص کا نام ہے، ظلم اس کے فعل کا اور اس کی صفت کا نام ہے۔ تو روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، ظالموں سے بھری ہوئی نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بادشاہ اتنے قسم کے ظلم کو انجام دیتا ہے کہ پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ غاصب بھی ہوتا ہے، وہ چور بھی ہوتا ہے، وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی آزادی کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ ہے ایک ہی آدمی، لیکن طرح طرح کے ظلم کے ذریعے سے وہ عوام کو پریشان کرتا ہے، اور جب اس کا ظلم غالب آ جاتا ہے تو کلام عرب میں کہتے ہیں کہ یہ ملک ظلم و جور سے بھر چکا ہے۔ لہذا اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ ظالمین کی، فاسقین کی اور جائرین کی اکثریت نہیں ہوگی بلکہ ظلم کی زیادتی ہوگی، اور اسی زمانے میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جو ظالم و فاسق و فاجر ہیں۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
خداوند متعال نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر اس کی خلقت کسی مقصد کے تحت ہوئی تو پھر اکثر افراد اس مقصد سے دور کیوں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس میں پہلے یہ ہے کہ ہم مشخص کریں کہ خلقت کا ہدف کیا ہے. اگر ہم نے یہ مشخص کر لیا کہ خلقت کا ہدف کیا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے اس ہدف خلقت سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. دیکھیے قرآن میں مختلف ہدف بیان کیا گیا ہے. پہلا ایک ہدف بیان کیا ہے کہ امتحان آزمائش. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا اور اس کا عرش جو ہے وہ اس کا تخت قدرت جو ہے پانی پر ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ امتحان کرے کہ تم عمل کے اعتبار سے کیسے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلقت زمین و آسمان کا رابطہ کیا ہے آزمائش سے. ایک طرف خلقت ہے ایک طرف آزمائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو پیدا کرے, اور انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ امتحان عمل میں کون کیسا ہے, کون اچھے عمل انجام دے سکتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدمہ خلقت زمین و آسمان یہ مقدمہ ہے کس چیز کا؟ انسان کی خلقت کا. اور انسان کو پیدا کیا تو امتحان کے لیے. تو جب امتحان کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو مختار ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب تک انسان مختار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ امتحان نہیں دے سکتا. کسی مجبور سے مؤاخذہ نہیں ہوگا. اگر مجبور ہے انسان تو وہ امتحان میں اس کو امتحان نہیں کہیں گے, مجبور ہے. امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان مختار ہو, دو راستے پہ کھڑا ہو, دو راہے پر وہ انتخاب کرے, رحمان کا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ, یا جو ہے وہ شیطان کا راستہ. بس انسان کو مختار ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے بندوں کو پیدا کیا عبودیت اور بندگی کے لیے. تو پہلا ہدف جو بیان کیا ہے وہ امتحان کے لیے. جب انسان کو امتحان دینا ہے, امتحان کے مرحلے میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دو راستے ہیں, ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک کج راستہ ہے, ٹیڑھا راستہ ہے. ایک صراط مستقیم ہے, ایک غیر صراط مستقیم ہے. تو جب انسان امتحان کی منزل میں دو راہے پر کھڑا ہوگا تو اب اس کو اختیار ہے, یا صراط مستقیم کی طرف آ جائے یعنی عبودیت اور بندگی کی طرف آ جائے, یا اس سے ہٹ جائے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو پہلا جو ہدف اللہ نے بیان کیا وہ مقدمہ ہے دوسرے ہدف کے لیے. امتحان کے لیے پیدا کیا, لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ امتحان اگر انسان صحیح امتحان دے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا؟ وہ بندگی تک پہنچے گا, عبودیت تک پہنچے گا. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, یعنی میری عبادت کرو, میری بندگی کرو, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ, یعنی تمہیں امتحان میں سیدھے راستے پر آنا ہے. اور اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو دوسرا ہدف بندگی ہے. تیسرا ہدف اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر سکے. تو پہلا لیبلوکم امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا پہلا ہدف. دوسرا ہدف جو پہلا ہدف مقدمہ ہے دوسرے کا, وہ عبودیت اور بندگی کے لیے. اور جب بندگی انسان کرے گا, جب بندگی انسان کرے گا تو پہنچے گا کہاں؟ بہشت تک. جب بہشت تک پہنچ جائے گا تو یہی انسان جو ہے رحمت واسعہ الہیہ سے مستفید ہوگا, فائدہ بہرہ مند ہوگا. اب جب ہم نے یہ مشخص کر لیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ ہدف نہائی ہے انسان کا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقع اکثر لوگ جو ہے اس ہدف سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. اللہ کی دو رحمت, ایک رحمت واسعہ عامہ ہے جس سے سب لوگ استفادہ کرتے ہیں, لیکن وہ رحمت خاصہ جو بہشت میں جا کے آنے والی ہے وہ وہی اس شخص جو ہے اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے جو امتحان کے مرحلے میں کامیاب ہو, بندگی کے مرحلے میں آ جائے, وہی رحمت وہ ہمیشہ والی رحمت سے وہی استفادہ کر سکتا ہے اور وہی بہشت میں جا سکتا ہے.
قرآن شادی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟
کیا انسان کے اوپر غیر شادی شدہ مرد اور خواتین کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیا شادی نہ کرنے کے لیے غریبی یا پڑھائی وغیرہ ایک معقول عذر ہو سکتا ہے؟
جی بہت ہی عمدہ سوال ہیں، اور خاص کر آج کے معاشرے میں جہاں سن ازدواج اور شادی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے، اس سلسلے میں قرآن نے سب سے پہلے شادی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. یہاں پہ میں ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، جس میں اللہ رحمان کی صفت ہے اللہ کی ایک، اور اس کے جو خاص بندے ہیں ان بندوں کی ایک خواہش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی ان کی ایک دعا جو ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی بیوی کا تقاضا کرتے ہیں، اچھے ازدواج کا تقاضا کرتے ہیں اور اچھی ذریت کا تقاضا کرتے ہیں. لہذا پیاری یعنی ایک اچھی بیوی اور اچھے بچوں کا تقاضا کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ خود اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ شادی کتنی اہم چیز ہے. اور رہی بات اس کی کہ اس کے علاوہ ہمارے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں جن کا سن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، ان کی تئیں کیا ذمہ داری بنتی ہے دوسرے افراد کی؟ دیکھیں قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جہاں پہ قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ نوجوانوں کو شادی کرنی چاہے، ان کو ازدواجی اس رشتے سے منسلک ہونا چاہے، وہیں پہ یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ جو لوگ دوسرے ہیں، دوسرے جوان ہیں اور تیار ہیں اور ان کی تیاری ہے، آمادگی ہے ازدواج کے لیے، ان کا بھی نکاح کراؤ. جیسے قرآن میں آئے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قرآن کہتا ہے کہ جو جوان لڑکیاں، جو جوان لڑکے، اسی طرح سے جو غلام ہیں، جوان ہیں، ان کا بھی نکاح کراؤ، ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ فقیر ہوں گے، اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہو اور دیندار ہے، متدین ہیں، ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ غریب ہیں تو ان کی غربت اس بات کا سبب نہیں بن سکتی، چونکہ خدا اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دے گا. لہذا ان کی شادی اگر کرائیں گے تو خدا خود وعدہ دیتا ہے کہ میں ان کو غنی کر دوں گا، میں ان کو بے نیاز کر دوں گا دوسری چیزوں سے. اور یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ انسان بہانہ بناتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں، میں غریب ہوں. یا آج کل جو زیادہ تر جو نوجوان اور جوان ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے یا ابھی ہماری پڑھائی چل رہی ہے. نہیں، اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا. اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے، اگر تو اور تیرے اندر یہ صلاحیت ہے اور تیاری ہے اور اس چیز کا تقاضا تیری طبیعت کر رہی ہے اور معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ تیرا نکاح ہو، تو نکاح کر. تو اس بات کو نہ دیکھ کہ تیرے پاس مال نہیں ہے، ثروت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس بات کا وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے اپنے فضل سے مالا مال کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، تو یہ بہانے بنی اسرائیلی بہانے ہیں اور کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ غربیوں نے اور سیکولر معاشرے نے ہمارے مذہبی جوانوں کے ذہنوں میں کچھ توہمات پیدا کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لہذا اسلامی سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرے کو اگر وجود میں لانا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جوان جو تیار ہے شادی کے رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جن کے پاس ثروت ہے، جو یہ کام کر سکتے ہیں، جو سوشل لیول پہ کام کرتے ہیں، وہ آ کے ان جوانوں کی شادی کرا دیں.
Thank you.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الصغر 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Mm-hmm.